حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. عزیزان گرامی، اس دنیا میں بسنے والے انسان یوں تو آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات کا شکار ہیں، بات بات پر تفرقہ، بات بات پر اختلاف، بات بات پر لڑائی جھگڑا، لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ اختلافات سے بھری ہوئی اس دنیا میں کچھ باتوں پر اتفاق بھی ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، مومن ہو، منافق ہو، جاہل ہو، عالم ہو، غریب ہو، پیسے والا ہو، کسی بھی قوم، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھنے والا انسان ہے، بعض مسائل یہ ہیں جس میں سب متحد ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان دنیا کے کسی انسان کو گھاٹا اچھا نہیں لگتا. ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اسے فائدہ ہو. اگر وہ کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، تو اس میں اس کو فائدہ ہو. اگر وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اسے وہاں کامیابی ملے. کبھی آپ کو کوئی ایسا بزنس مین نہیں ملے گا جو گھاٹے کے لیے کاروبار کر رہا ہو. کبھی کوئی ایسا طالب علم نہیں ملے گا جو رات دن محنت کر رہا ہے فیل ہونے کے لیے. ہر انسان کی خواہش یہی ہے کہ اگر اس کا بزنس ہے تو فائدے والا بزنس ہو. لہذا جب انسان بزنس کرنا چاہتا ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے، تو ان لوگوں سے رائے مشورہ لیتا ہے جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، کہ بتائیے کون سا کاروبار کریں، کون سا بزنس کریں جس میں ہمیں فائدہ ہو. اگر کوئی طالب علم کالج جانا چاہتا ہے تو چار لوگوں سے رائے لیتا ہے، مشورہ لیتا ہے کہ کون سی فیلڈ اپنائیں، کس علم کا اسکوپ ہے. آج کل ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، آئی ٹی کی لائن میں چلے جائیں، کون سی، کیونکہ وہ کوئی بھی سلسلے تعلیم، کوئی بھی موضوع اس لیے نہیں انتخاب کرتا ہے کہ پڑھنے کے بعد اسے کچھ حاصل نہ ہو. اور جو لوگ اسے اچھا مشورہ دیتے ہیں، صحیح راستہ دکھاتے ہیں، اس کی کامیابی کا ذریعہ بتاتے ہیں، وہ ان کا ممنون احسان بھی رہتا ہے. تو زندگی کے جو چھوٹے چھوٹے شعبے ہیں، کسی بھی شعبے میں انسان ناکام نہیں ہونا چاہتا. اور ایک عقل مند انسان ہمیشہ اپنا حساب کرتا رہتا ہے، محاسبہ کرتا رہتا ہے کہ ہمارا بزنس کامیابی کی طرف جا رہا ہے یا ناکامی کی طرف، منافع میں ہے یا گھاٹے میں. ہم نے جو موضوع علم چنا ہے، جو ہماری تعلیم کا شعبہ ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے. جہاں سے اسے یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس میں کوئی کمی ہے، یہ چیز ہمیں ناکامی کی طرف لے جا رہی ہے، یہ چیز ہمیں نقصان کی طرف لے جا رہی ہے، وہیں سے سد باب اور تلافی کی کوشش کرتا ہے. یہ تو دنیا کے اور زندگی کے چھوٹے چھوٹے شعبوں کی بات ہے، ہماری پوری زندگی بھی ایک کاروبار ہے نا. پوری زندگی ایک کاروبار ہے، مہج سے لے کر کے لحد تک، گود سے لے کر کے گور تک، ماں کی آغوش سے لے کر کے قبر کی آغوش تک، یہ پوری زندگی، یہ پوری لائف، یہ بھی تو ایک کاروبار ہے. ہمیں جب اس بات کا خیال رہتا ہے کہ ہماری تعلیم کامیاب ہے یا نہیں، ہمارا بزنس کامیاب ہے یا نہیں، پبلک سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ کیسے ہیں، تو پوری زندگی کے بارے میں بھی کبھی سوچا انسان نے؟ یہ پوری زندگی کا سفر، یہ پوری زندگی کا کاروبار گھاٹے میں ہے یا فائدے میں؟ عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ جب ہم زندگی کے چھوٹے چھوٹے شعبوں کے سلسلے میں لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں، رائے لیتے ہیں، تو اپنی پوری زندگی کے سفر کے سلسلے میں بھی کسی سے پوچھیں کہ ٹوٹل زندگی ہماری، ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں، یہ کامیابی کا راستہ ہے یا ناکامی کا راستہ ہے، منفعت بخش ہے یہ راستہ یا نقصان دہ ہے، مضر ہے، ضرر رساں ہے؟ مگر پوچھیں تو کس سے پوچھیں؟ تو مشورہ تو اسی سے لیا جاتا ہے نا جس کے پاس کچھ خبر ہو، وہ جانکاری ہو. ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو بزنس کرنا ہے تو ہمارے پاس تو نہیں آئے گا مشورہ لینے کے لیے، کیونکہ ہمیں تجارت کے الف بے سے ہم واقف نہیں ہیں. ہمیشہ انسان مشورہ اس سے لیتا ہے جس کے پاس جانکاری ہو، جس کے پاس معلومات ہو، جو صاحب خبر ہوتے ہیں، جو ماہرین ہوتے ہیں. زندگی کا ماہر کون ہے؟ ہے کوئی پوری زندگی کا ایکسپرٹ؟ وہ کہہ گیا مجھے خود ہی اپنے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. بہت سے بہت بڑا حافظہ اچھا ہے تو ماضی کے بارے میں جب سے پیدا ہوئے ہیں تمہیں ہم بتا دیں گے، اگر بڑا اچھا حافظہ ہوا تو، ورنہ وہ بھی نہیں پتا، ماضی کا بھی علم نہیں ہے. تو زیادہ سے زیادہ انسان کے پاس ماضی اور حال کا علم ہے، مستقبل کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا. تو مشورہ اس سے لیا جاتا ہے جس کے پاس کچھ معرفت ہو، کچھ علم ہو، کچھ جانکاری ہو. تو اپنی زندگی کے بارے میں کس سے پوچھے؟ بھٹکتا رہتا یہ انسان، لیکن اس معبود کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھٹکنے نہیں دیا ہے. معبود کا کرم ہے کہ اس نے بھٹکنے نہیں دیا، اس کا صرف یہی ایک لطف نہیں ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کر دیا. اگر سے یہ بھی ہوتا تو کوئی کم ہمت نہیں تھی، لیکن اس معبود کا کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا. دوسرا کرم یہ ہے کہ اس نے ہماری زندگی کے لیے جو ضروری اوزار تھے وہ عطا کیا. اور تیسرا کرم بھی اس نے کیا. جس وقت جناب موسیٰ اور جناب ہارون فرعون کے پاس بھیجے گئے ہیں اسے ہدایت کے لیے، اور فرعون نے ایک سوال کیا تھا کہ من ربکما، کس پروردگار کی تم بات کر رہے ہو، کون ہے تمہارا رب، اپنے رب کا تعارف کراؤ. تو پروردگار کے تعارف کے لیے جناب موسیٰ نے ہم لوگوں کی طرح سے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، تو ہم لوگ کی مجبوری ہے، کیا کریں، ہمارے پاس الفاظ کی کوتاہی ہے، یہ ہماری عاجزی ہے کہ جو بات دو منٹ میں سمجھائی جا سکتی ہے اس کے لیے ہمیں ایک گھنٹہ لینا پڑتا ہے. لیکن جب جناب موسیٰ اور جناب ہارون سے پوچھا گیا کہ من ربکما، چونکہ وہ تو خود اپنے کو کہا کرتا تھا نا رب، انا ربکم الاعلی، یہ تم کس پروردگار کی بات، سب سے بڑا رب تو میں ہوں، انا ربکم الاعلی، اب تم یہ کس پروردگار کی طرف دعوت دے رہے ہو، کس رب کی بات کر رہے ہو؟ جناب موسیٰ نے ایک جملہ کہا، رب الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہمارا پروردگار جاننا چاہتے ہو کون ہے، کتنا عظیم ہے ہمارا پروردگار، تم رب اعلی بنے ہو نا، اب ذرا ہمارے رب کی شان دیکھو، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کے لیے جو ضروری اوزار ہے وہ عطا کر دیا. اگر ہماری زندگی کے لیے ہمیں آنکھوں کی ضرورت تھی، کان کی ضرورت تھی، زبان کی ضرورت تھی، دل کی ضرورت تھی، پھیپھڑوں کی ضرورت تھی، جگر کی ضرورت تھی، یہ ساری چیزیں پروردگار نے ہمیں دی، صرف انسانوں کو ہی نہیں دیا، کل شئین، جتنی بھی کوئی بھی مخلوق. اب کل شئین کے مراد یہ نہیں صرف ہاتھی، گھوڑا، انسان، بڑی بڑی چیزیں جو آنکھوں سے دیکھنے والی ہیں. قرآن مجید جو گفتگو نقل کر رہا ہے، کم سے کم قرآن کے نازل ہونے کو اگر لے لے تو 1400 سال پہلے کی بات، عصر حضرت موسیٰ کو لے اور چلے جائے پیچھے، مطلب جب قرآن اعلان کر رہا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء، ہر شے، چاہے وہ شے جو ان آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے یا وہ شے جو عصر قرآن میں سمجھی بھی نہیں جا سکتی تھی، جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، جنہیں دیکھنے کے لیے جو ہے وہ ذرہ بینوں کی ضرورت پڑتی ہے، ذرہ بینوں کے ذریعے سے دیکھی جانے والی مخلوق کو بھی اللہ نے اس کا جو ضروری اوزار ہے وہ اسے عطا کر دیا. گوشت کھانے والوں کا دانت الگ اللہ نے بنایا، گھاس کھانے والوں کا جو ہے دانت اللہ نے الگ بنایا، جو دانا چکتے ہیں ان کے لیے جو ہے منقار اللہ نے الگ بنائی، اور جو پرندے گوشت کھاتے ہیں ان کی منقار کا انداز جو ہے وہ الگ ہے، ان کی چونچ الگ قسم کی ہے. جس کو جس اوزار کی ضرورت تھی وہ اللہ نے عطا کر دیا، کسی پر اکتفا نہیں کیا. عزیزو، اوزار کا ہونا اور ہے اور اوزار کے استعمال کا جاننا اور ہے. ممکن ہے کہ اوزار موجود ہے، اوزار چلانا نہیں آتا. ایک صاحب کو ہارٹ کا آپریشن ہونا تھا، آئے ہمارے پاس، چلیے قبلہ آپریشن کر دیجیے. میں کوئی ڈاکٹر ہوں؟ کبھی آپ فکر مت کیجیے، اسپتال میں سارے اوزار موجود ہیں. جن اوزار سے ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں وہ سب ہمارے یہاں موجود ہے. وہ قینچی بھی ہے، وہ چاقو بھی ہے، وہ سوئی بھی ہے، وہ دھاگے بھی، ساری چیزیں موجود ہیں. کہ بھائی موجود تو سارے اوزار ہیں، مگر اوزار کا چلانا مجھے نہیں آتا. تو اوزار ہونا ایک الگ سی بات ہے، ان کا استعمال جاننا الگ ہے. جناب موسیٰ کہتے ہیں ہمارا پروردگار جانتے ہو کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا اعلیٰ ہے، جس نے ہر شے کو اس کا ضروری اوزار بھی دیا. ثم ہدا، پھر اوزار کا استعمال کرنا بھی سکھایا. اللہ نے صرف ہمیں زبان نہیں دی ہے، صرف آنکھیں نہیں دی ہیں، صرف کان نہیں دی، یہ بھی بتایا زبان سے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا ہے. یہ بھی بتایا کہ آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا ہے، یہ بھی سکھا دیا. کانوں سے کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اس پروردگار کا کرم یہ ہے کہ اس نے پوری زندگی، یہ گھاٹے کی زندگی ہے یا فائدے کی زندگی ہے، یہ پرکھنے کے لیے، یہ جاننے کے لیے ہمیں در در بھٹکنے پر مجبور نہیں کیا، ورنہ کون بتاتا. خود پروردگار نے اعلان کر دیا کہ تمہیں ہم ایک ترازو دیے دیتے ہیں، ایک کسوٹی دیے دیتے ہیں، ایک پرکھ دیے دیتے ہیں. جب چاہنا پرکھ لینا، جب چاہنا جانچ لینا، جب چاہنا سمجھ لینا کہ تمہاری زندگی گھاٹے کی ہے یا فائدے کی، تمہاری زندگی کا کاروبار، زندگی کا بزنس فائدے کا ہے یا گھاٹے کا ہے. چنانچہ پروردگار یہ بتانے کے لیے سورہ عصر میں فرماتا ہے والعصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم. یہ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہماری صداقت پہ شک ہوتا ہے، تو اپنی صداقت کو پائے ثبوت تک پہنچانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ اور صحیح ہے. یہ جو ہوتی ہے نا قسم، تو قسم انہیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے جن کے کلام میں صدق اور کذب، جھوٹ اور سچ دونوں کا احتمال پایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو جھوٹ کے احتمال، جھوٹ کے اندیشے کو دور کرنے کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں. معبود تو کیوں قسم کھا رہا ہے؟ کیا اس کے یہاں بھی دو باتیں ہو سکتا ہے، سچ بول رہا ہو سکتا ہے، جھوٹ بول رہا ہو؟ جھوٹ عاجز بولتا ہے، جھوٹ قادر نہیں بولتا. جس جتنا بڑا عاجز ہوگا اتنا ہی بڑا ظالم ہوگا اور اتنا ہی بڑا جھوٹا ہوگا. کیونکہ جھوٹ خود یہ جو ہے ایک حصہ ہے ظلم کا. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما یحتاج الی الظلم الضعیف. ظلم کا محتاج جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. بظاہر ظالم آپ کو طاقتور نظر آتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب وہ ظلم کرتا ہے تو طاقت کی بنا پہ ظلم نہیں کرتا ہے, عاجزی کی بنا پہ ظلم کرتا ہے. طاقتور کبھی ظلم پر کہ اس کو جو ہے ضرورت نہیں پڑتی ہے. اگر وہ کسی کو قتل کرتا ہے, کسی کو مارتا ہے, کسی کو ختم کرتا ہے تو یہ قتل کر دینا اس کی طاقت کی دلیل نہیں ہے, قتل کر دینا اس کی عاجزی کی دلیل ہے. سوچی سے مثال آج کی خدمت میں عرض کریں کہ کسی نے آپ سے کہا یہ جو ہے انشاءاللہ جو ہے فقط جو ہے مثال ہے اور کچھ حقیقت نہیں ہے. گھر پہ آپ تشریف لے گئے جو ہے سونے جا رہے ہیں اپنی خوابگاہ میں, بیڈ روم میں جانے سے پہلے کسی نے کہا کہ آپ کے بیڈ روم میں سانپ ہے, کیا کریں گے؟ ہوگا سانپ, ہم تو جا رہے ہیں سونے, سو جائیں گے اس بیڈ روم میں؟ نہیں. جستجو تلاش, کہاں ہے وہ سانپ؟ جب تک اس سانپ کو بیڈ روم سے نکال نہ لیں گے, جب تک اسے مار نہ لیں گے اس سانپ کو, تب تک چین نہیں آئے گا. دوسری مثال, آپ کمرے میں گئے, کسی نے کہا کہ آپ کے کمرے میں کاکروچ ہے, اب کیا کریں گے؟ ابھی جب تک کاکروچ کو ڈھونڈ نہ لیں گے, مار نہ لیں گے, اب تک سوئیں گے نہیں؟ نہیں ہوگا, دیکھا جائے گا, کل دوا لا کے چھڑک دیں گے. یہی تو ہوتا ہے نا. کیا وجہ ہے کہ سانپ کو مارے بغیر آپ کو چین نہیں آتا لیکن کاکروچ, کاکروچ کے سلسلے میں اتنا اہتمام نہیں ہے. وجہ یہ ہے جب ہم سانپ کو مار رہے ہوتے اگرچہ اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں لیکن در حقیقت اعلان یہ کرتے ہیں سانپ بھائی صاحب آپ سے مجھے ڈر لگ رہا ہے, کہیں آپ مجھے ختم نہ کر دیں, یعنی اپنے کو سانپ کے مقابل میں عاجز تصور کر رہے ہیں. لیکن کاکروچ کو چھوڑ کیوں دیا؟ اس لیے کہ اپنے کو اس سے زیادہ طاقتور محسوس کر رہے ہیں. انما یحتاج الی الظلم الضعیف. ظلم کا محتاج جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. جتنے بھی ظالم ہیں اگرچہ کوئی ان کی طاقت کا قصیدہ پڑھا کرے لیکن حقیقت یہی ہے کہ جسم تو بڑا پھوڑا ہوا ہے لیکن دل بڑا چھوٹا ہے. دل بڑا چھوٹا ہے, دیکھنے میں طاقت نظر آ رہی ہے, اگر طاقت واقعی ہوتی تو کبھی ظلم کے قریب نہ جاتا. لہذا جس کے ہاں واقعی طاقت تھی, جس کی طاقت کا مظاہرہ جو ہے مختلف میدانوں میں ہوا, جو کبھی باغ خیبر کو دو انگلیوں سے اخاڑتا نظر آتا ہے, کبھی مرحو انتر کا سر قلم کرتا نظر آتا ہے, لیکن اسے یہ اطلاع ملتی ہے کہ آپ کی حکومت میں ایک ذمی عورت کے پیر سے پازیب چھین لی گئی ہے, یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر مومن یہ خبر سن کر کے موت کی تمنا کرے تو برحق ہے. ایک ذمی کے سلسلے, ذمی عورت کے سلسلے میں بھی اتنا سا ظلم برداشت نہیں کر سکتا. یہ کہتا نظر آتا ہے کہ واللہ لو اتیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکہا علی ان اوصی اللہ فی نملتین, کہ خدا کی قسم اگر علی کو پوری کائنات کی نعمتیں دے دی جائیں, ہزار دو ہزار ملین دو ملین ڈالر کی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے لوگ اپنا دین ایمان بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں. واللہ لو اتیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکہا, یہ ساری کائنات کی نعمتیں علی کو دے دی جائے, ایک شرط, چھوٹی سی شرط, وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی معصیت کر لو فی نبلتن, اس چیوٹی کے بارے میں کیا ہے کہ جو اس کے منہ میں جو کا چھنکا ہے, اصل بہا جلب شعیرت من فنہا, جو اس کے منہ میں جو کا چھلکا ہے اسے چھین لو, معفال تو ہوں, ساری دنیا کی نعمتیں ٹھکرانے کو علی تیار ہے مگر اتنا سا ظلم کرنے کو تیار نہیں, کیونکہ اسے کہتے ہیں شجاعت. علی طاقتور ہے, عاجز نہیں ہے علی. سر صلی اللہ علیہ محمد پر. یہ ہے قوت کا مظاہرہ. چھوٹی حقیقت کیا ہے ہماری نگاہ میں؟ ساری دنیا کی نعمتیں مل جائیں. عام طور سے جب بھی انسان کرپشن میں مبتلا ہوتا ہے, جرم کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, دو چیزیں سبب ہوتی ہیں, دو چیزیں, یا خوف یا لالچ, لالچ یا خوف. کبھی کسی کو لالچ ہے کہ صاحب اتنا پیسہ ملے گا, اتنا ڈالر ملے گا, یہ عہدہ ملے گا, یہ منصب ملے گا. اس لیے لوگ جو ہے دین ایمان کو ایک طرف رکھ کر کے اپنے کو بیچ دیتے ہیں کہ اتنا بڑا سودا ہم سے چھوٹ نہیں سکتا. ہاں بزنس ڈیلنگ ہے, ملین ڈالر کا فائدہ ہے, مگر شرط یہ ہے کہ صاحب جب ایگریمنٹ ہوگا تو وہاں کے اوپر پینے پلانے کا دور بھی ہوگا. چلو بات دھل لیں گے, کلی کر لیں گے, کلی کر لیں گے بعد میں. وہ کہاں جاتا ہے عام طور سے؟ اب بتائیے ملین ڈالر کا فائدہ ہونے والا ہے, اس کو ملے گا نا, اس میں لکھا لیں گے, سینٹر سے آباد ہو جائیں گے. اس میں کیا جاتا ہے؟ ہزار تعلیم, ہزار توجیحات. تو کبھی کبھی لالچ سبب بنتا ہے گناہ کا, اور کبھی خوف. لالچ نہیں, ملین کیا, یہ جو ہے بلین ڈالر نہیں ملے تو ہم ٹھوکر مار دیں گے اسے, مگر گناہ نہیں کریں گے. مگر شراب کو ہاتھ نہیں رہے. شراب نمونے کے طور پر میں نے پیش کیا, مثال کے طور پر, منحصر شراب میں نہیں ہے. حکم خدا, کسی بھی حکم خدا کی نافرمانی, کسی بھی حکم خدا کی مخالفت, چھوٹا ہو یا بڑا. مولا کہنا نے مثال دی نا چیوٹی, جس کو ہم یہ جو مسل دیتے ہیں, ہمارے یہاں کہتے ہیں چیوٹی کی طرح مسل دیں گے تمہیں, کہتے ہیں نا اردو میں. کسی بہت معمولی بات کو کہنا ہو, حقیر کرنا ہو تو تمہیں چیوٹی کی طرح مسل دیں گے. ہاتھی کی طرح کوئی نہیں کہتا, چیوٹی کی طرح مسل دیں گے. مطلب سب سے حقیر, سب سے پس چیز مانی جاتی ہے, مولا کائنات نے اس کی مثال دی ہے. اس کو بھی مارنے کی بات نہیں ہے کہ چوٹی کو مار دوں. جو کا چھلکا کتنی بڑی چوٹی ہے, کیا اس میں چھلکا ہوگا؟ مورچے چاہیے کہ کلے پاچے دستے بادشاہ پاسے کی ضرور مسل ہے. چوٹی ہے ہی کیا کہ اس کے اندر جو ہے یہ آپ یہ اس کے اندر جو ہے سری پایا ڈھونڈے. تو چوٹی کے منہ میں جو کا چھلکا, لالچ اور یا خوف. یعنی بعض لوگ لالچی تو نہیں ہوتے ہیں, مگر مسئلہ جب آ جاتا ہے اپنی جان کا مسئلہ, اپنی عزت کا مسئلہ, اپنی آن کا مسئلہ, اپنی اولاد کا مسئلہ, وہاں قدم ڈگمگانے لگتے ہیں, وہاں قدم ڈگمگانے لگتے ہیں کہ بھائی اب عزت خطرے میں ہماری ہے. اب اولاد کا جو ہے فیوچر ہے, کیریئر بنانا ہے اولاد کا, اولاد کے مستقبل, اولاد کے مستقبل کے خاطر کیا کرے صاحب؟ اولاد کا معاملہ ہے خوف ڈر کے مارے. مولا کائنات نے خوف ڈر اور لالچ دونوں کو بیان کیا. ایک جگہ پہ کہتے ہیں واللہ لہو اوتی تلا تعلیم السبع بما تحت اخلاقہ, لالچ کے نمونہ. اب خوف کا نمونہ, واللہ لئن ابیت علی حسق السعدان مسحدا واجر فی الاغلال مسحدا احب الی ان القی اللہ ورسوله یوم القیامہ غاصبا للشیء من الحطام ظالما لبعض العباد. خدا کی قسم, اگر علی کو سعدان کی جھاڑیوں کو, سعدان ایک کانٹے دار جھاڑیا ہے, جھاڑی کا نام ہے, اگر علی کو کانٹے دار جھاڑی پر رات بسر کرنے کے لیے کہا جائے, یا ایک زنجیروں میں جکڑ کر کے گلی کوچے میں گھمایا جائے علی کو, کہا جائے علی یا یہ کہ تم کسی کے کچھ غصب کر لو, چھوٹی سے چھوٹی چیز کا نام شے ہے نا, چھوٹی سے چھوٹی چیز دنیا کی غصب کر لو, یا کسی پر ظلم کر لو, یا یہ ورنہ سزا تمہیں یہ ملے گی. مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے یہ کہیں زیادہ پسند ہے کہ مجھے سعدان کی جھاڑیوں پر رات گزارنی پڑے, یا زنجیروں میں جکڑ کر کے شہروں میں بازاروں میں گھمایا جائے, لیکن یہ مجھے برداشت نہیں ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جائیں تو ہم پر الزام یہ ہو کہ علی نے فلاں چیز غصب کر لی ہے. یہ ہمیں برداشت نہیں ہے.
انسان قوی ہوگا اتنا ہی انسان جو ہے ظلم سے دور ہوگا. انما يحتاج الى الظلم الضعيف. محتاج ظلم کبھی بھی طاقتور نہیں ہوتا, ہمیشہ محتاج ظلم کمزور ہوتا ہے. جہاں کہیں بھی ظلم دیکھیں یا اندھے کہ یہ آدمی کمزور ہے, اس کے پاس طاقت نہیں ہے. سپر پاور وہ لاکھ بنا پھر ہے, لیکن اگر ظلم ہے تو علامت پہچان یہ ہے کس کے پاس طاقت نہیں ہے, ڈھکوسلہ ہے, یہ سارے کا سارا تارے عنکبوت ہے, کچھ نہیں ہے. تو پروردگار کے ہاں تو وہ تو عاجز نہیں ہے, قادر اگر مطلق وہ قسم کیوں کھا رہا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کی قسم, پروردگار قسم اپنی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے نہیں کھا رہا ہے, بلکہ موضوع کی اہمیت سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جو بات بیان کرنے جا رہے وہ اتنی اہم ہے کہ ہم پروردگار ہو کر کے قسم کھا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. والعصر, عصر کی قسم, کیا عصر کی قسم, ان الانسان لفی خسر. ہر انسان, بے شک ہر انسان, کوئی استثنا نہیں, کوئی استثنا نہیں, ان الانسان لفی خسر. کہیں کا رہنے والا ہو, کسی قوم کا ہو, کسی قبیلے کا ہو, کسی خاندان کا ہو, کسی مرتبہ فکر کا ہو, ہر انسان گھاٹے میں ہے. اگر استثنا ہے, الگ کیا گیا ہے تو پیکج بنا کر کے اللہ نے پیکج دیا ہے کہ اگر اپنی زندگی کو گھاٹے سے آزاد رکھنا چاہتے ہو, اگر اپنے پوری زندگی کے کاروبار کو منفعت بس بنانا چاہتے ہو, فائدے مند بنانا چاہتے ہو, تو یہ پیکج تمہیں دے رہے ہیں. یہ پیکج پہ اگر تم نے عمل کیا, اگر پورے پیکج کو اپنا لیا تو تمہاری زندگی کامیاب زندگی ہے, فائدے کی زندگی ہے, ورنہ گھاٹے کی زندگی ہے. پیکج کا معنی آپ لوگوں سے جو ہے زیادہ بہتر کون جانے گا. تو پیکج کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ ہم نے آگے لوگوں سے سیکھا نا. تو پیکج کیا ہوتا ہے؟ پیکج میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اجزاء ہوتے ہیں, ایک دو تین چار پانچ, کہ یہ اگر آپ لے لیں گے تو آپ کو یہ فائدہ ملے گا, اس کے مقابلے میں یہ فائدہ. پانچ اجزاء ہیں, پانچ میں سے چار لے لیں تو ملے گا وہ فائدہ؟ نہیں ملتا. پانچوں کو اگر اپنائیں گے تب تو فائدہ ہے, ورنہ فائدہ نہیں ملے گا. تو اب اللہ اپنی پوری زندگی کو فائدے میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں جو راستہ دکھا رہا ہے وہ پیکج کے شکل میں دے رہا ہے. کہ دیکھو غفلت میں مت رہنا, پروردگار کسی کو دھوکے میں نہیں رہنا چاہتا. یہ دنیا کی کمپنیاں ہیں نا کہ بعض چیزیں موٹا موٹا لکھتے ہیں, بعض چیزیں باریک باریک. یا پیکج دے یار انہیں, کچھ چیزیں بہت ہی موٹی موٹی جو آسان آسان تھی, جس کو دیکھ کر کے فوراً گئے آدمی لے بھی لیا, بعد میں جب لے گئے فائدہ جو ہے بینیفٹ لینے گئے تو وہ چھوٹا چھوٹا نہیں پڑا تھا, جو باریک باریک تھا. ان کا مقصد عام طور سے ہوتا ہے فائدہ نہ دینا, کا مقصد فائدہ لینا ہوتا ہے, فائدہ دینا نہیں ہوتا ہے. لیکن پروردگار غنی ہے, وہ غنی, وہ محتاج نہیں ہے. صرف غنی ہی نہیں ہے, وہ فیاض ہے. وہ تو بندوں کو دینا ہی چاہتا ہے, مختلف بہانوں سے دینا چاہتا ہے, کہ لینے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے, ہم لینے کو تیار نہیں ہے. وہ تو بات بات میں دینا چاہتا ہے. ہم نے آپ کو سلام کیا, آپ نے ہمیں سلام کیا, اس کو کیا لینا دینا ہے؟ ہمارے آپ کے تعلقات بھی بن رہے ہیں. میں کہتا کیا ہے, جو پہلے سلام کرے گا اسے دس سوا سلام سلام علیکم. ہمارے آپ کے تعلقات بن رہے ہیں اور ہم کا سوال مل رہا ہے کہ کون سے اس کی عبادت کر رہے ہیں, کون سے پرستش. اگر اس کی عبادت بھی جو کرتے ہیں وہ بھی اپنے لیے کرتے ہیں, وہ تو دینے کو ہر گھڑی تیار ہے, ہم لینے کے لیے تیار نہیں. ہمارے پاس وہ ظرف نہیں ہے کہ اسے لے سکے. نہیں, ظرف اس نے دیا تھا, ہم نے توڑ دیا. یعنی اسے ظرف دیا نہیں تھا, اس نے ظرف دیا تھا, یا ظرف کو ہم نے آلودہ بنا دیا, گندا کر دیا. کسی نے ہم کو یہ جو ہے پلیٹ ہی دی اور دعوت بھی دیا, بریانی بھی دے رہا اور پلیٹ بھی دیا, ہم نے پلیٹ کو گندی کر دیا اپنی. اب کہا ہے ملے اور کوئی پلیٹ دینے کو تیار نہیں اپنی. دیا یا آلودہ کر دیا، زرف پروردگار نے دیا ہے ہمیں، لیکن ہم نے یا تو زرف کو آلودہ کر دیا یا ہم نے وہ زرف توڑ دیا۔ تو پروردگار سمجھاز ہے، نہ کہ صرف غنی ہے۔ بہت سے غنی ہوتے ہیں مگر دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، بہت بڑا ہے ان کے پاس مگر دینے والی فطرت نہیں ہے۔ ہوتے ہیں نا آپ لوگ، یہ جو ہے وہ لینا ہی جانتے دینا نہیں جانتے۔ تو صاحب کے بارے میں قصہ ہے کہ وہ ڈوب رہے تھے دریا میں، تو صاحب آگے بڑھے ان کو جو ہے وہ جو ہے بچانے کے لیے، نجات دینے کے لیے، کہ بھائی صاحب اپنا ہاتھ دیجیے۔ وہ ہاتھ دینے کو تیار نہیں، ڈوب رہے ہیں، ڈوبتے جا رہے ہیں، ڈوبتے جا رہے ہیں۔ آخر میں کسی نے جو ان کی فطرت سے آشنا تھا کہا یہ مت کہو کہ ہاتھ دیجیے، بولو آپ یوں کہیں گے میرا ہاتھ لیجیے۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا ہاتھ لیجیے فوراً، تو غنی ہونا اور بات ہے، غنی ہونا اور بات ہے۔ بھائی مدینے میں غنی کوئی اور تھا مگر سائل کسی اور دروازے پہ نظر آتے تھے۔ کیوں چلے آتے ہیں سائل ایک فاقہ کش کے گھر؟ کیا مدینے بھر میں دروازہ کھلا کوئی نہ تھا؟ سب غنی تھے نام کے سب غنی تھے نام کے، حاجت روا کوئی نہ تھا، حاجت روا کوئی نہ تھا۔ تو غنی اگر اسلام دینے کو تیار ہے، تیار ہے، وہ دینا چاہتا ہے، لہذا اس نے کوئی بات چھوٹی چھوٹی نہیں لکھی ہے باریک باریک لفظوں میں، جو بیان کیا کھلم کھلا ایک پیکج ہے۔ پیکج کے جتنے اجزاء ہیں سب کو پروردگار نے واضح شکل میں بیان کر دیا۔ پیکج کے تین اجزاء، بلاسر اندر انسان نفی خسر اثر کی قسم، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، شرط اول دھوکہ نہ رہے کسی کو، الا الذین آمنوا، مگر سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں۔ کس پر ایمان لائے؟ ایمان اللہ پہ لائے، ایمان رسول پہ لائے، ایمان اس کی توحید پہ لائے، توحید کے سارے اجزاء پہ لائے ایمان، عبادت میں بھی توحید اور طاعت میں بھی توحید۔ عبادت میں توحید تو آسان ہے مگر جہاں طاعت میں توحید کا مسئلہ آتا ہے۔ عبادت میں توحید کیا ہے؟ کہ سر جھکے عبادت کے لیے، پرستش کے لیے، تو فقط اس وحدہ لا شریک، کسی بت کے سامنے نہیں، کسی انسان کے سامنے نہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت ان معنی میں جو ہمارے ہاں مروج اور رائج ہے، ورنہ عبادت کا ایک وسیع مفہوم بھی اسلام میں ہے جو سے ہٹ کر کے ہے۔ اور عبادت سے تا کیا ہے؟ کہ جہاں کہیں پر پروردگار کے حکم کے مقابلے میں غیر اللہ کا حکم آ جائے اور دونوں حکم ٹکرا جائیں۔ اگر اللہ کے حکم کو جو ہے مقدم رکھا تو یہ ہے توحید پہ تھا، اور اگر اللہ کے حکم کو پسے پس ڈال کر کے غیر اللہ کے حکم کو مقدم کر دیا تو یہ ہے شرک پہ تھا۔ توحید سے عبادت زیادہ آسان ہے، اصل مسئلہ ہے توحید پہ تھا کا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ افراد جو توحید کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ہے نا کچھ توحید کے ٹھیکیدار، فلاں کام کر دیا، فلاں چیز کو چوم لیا تو شرک ہو گیا، فلاں زیارت کر لیا تو شرک ہو گیا، جو شرک کا پٹارا جن کا ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جو ٹھیکیدار ہیں توحید کے، وہ توحید سے لبادہ ہی پہ زور دیتے نظر آتے ہیں۔ جہاں توحید سے تاہا کا مرحلہ آتا ہے ان سے بڑا مشرک کوئی نظر نہیں آتا، ان سے بڑا مشرک کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ کامیاب زندگی ان لوگوں کی ہوگی جو اللہ پر ایمان لائے، اس کی توحید، اس کی وحدانیت پر ایمان لائے، وحدانیت طاعت میں بھی اور وحدانیت عبادت میں بھی۔ دیکھیے سلواتی بھیجنا ہے تو مل جل کر کے سلوات بھیجیے، توحید عبادت میں بھی اور توحید جو ہے وہ طاعت میں بھی۔ الا الذین آمنوا، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، ائمہ کی امامت، قیامت، حیات بعد الموت، جنت و جہنم،
حساب و کتاب، ثواب اور عقاب، تو یہ اساس ہے. اگر انسان کا اعتقاد ان چیزوں پہ نہیں ہے تو جیسا انسان کا دیکھیے عقیدہ ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، ویسے ہی عمل ہوتا ہے. آتا جملہ پہلے ہمارے اس جملے سے، لیکن ہمارے ایمان سے مراد قطعاً وہ نہیں ہے جو ہم زبان سے کہتے ہیں. ہم ایمان سے مراد وہ قلبی عقیدہ لیتے ہیں. قلبی عقیدے میں اور عمل میں کبھی فرق نہیں ہو سکتا. کسی کے ایمان کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے عمل کو دیکھ لیجئے. جیسا ایمان ہوگا ویسا ہی عمل ہوگا. ہمارا ایمان ہے کہ 20 منزلہ عمارت سے اگر کودیں گے تو ہمارا خاتمہ. آپ لاکھ ڈالر ہمیں نے مولانا کود جائیے، ایک ملین ڈالر دے ہمیں، کیا کسی کو بھی آپ دے دیجیے تو کودے گا. اگر اس سے یہ یقین ہے، اگر اسے یہ یقین ہے کہ اگر ہم 10 منزلہ 20 منزلہ عمارت سے کودیں تو ہمارا خاتمہ، اب اس کو 1 ملین 2 ملین 10 ملین 20 ملین ڈالر دے کے کود جاؤ، کودنے کو تیار نہیں ہوگا. کیوں تیار نہیں ہوتا؟ بڑے سے بڑا لالچ، بڑے سے بڑا خوف بھی اسے اس چیز کے اوپر آمادہ نہیں کر سکتا ہے کہ کود جائے، کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہے کہ اگر کودے تو لینے کے لیے بچے گی کہاں. لیکن اگر 1 منزلہ عمارت سے کہا جائے کود جائے، کہا جائے ایسی کی عمارت سے کود جاؤ، 1 ملین ڈالر دیں گے، تو پورا یقین نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مر جائے، ہو سکتا ہے کہ فقط ہاتھ پیر ٹوٹ جائے. جب انسان کو یقین، اگر ہمیں یقین ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، اگر ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہے تو وہاں پہ اس کی سزا ملے گی، اگر ذرہ برابر بھی کوئی اچھا کام ہم نے کیا ہے تو وہاں اس کی جزا ملے گی. تو نہ اچھا کام کرتے ہمارے ہاتھ کاٹیں گے، اور نہ برے کام کی طرف کبھی ہمارے اندر شوق پیدا ہوگا کہ جب کبھی آتش جہنم کا تصور آ گیا تو انسان کے قدم خود بخود رک جائیں گے، اور جہاں کہیں اخروی. ہاں، اور اگر اچھا، ہاں کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم بھی ہے، زبان سے کہہ دیا، اصول دین 5 توحید، نبوت، عدل، امامت، قیامت، جو بچپن میں جو ہے وہ رٹا دیا گیا تھا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں جنت اور جہنم پر اسی طرح سے یقین ہوتا جس طرح سے تمہیں اپنی تجارتی ڈیلنگ پہ یقین ہوتا ہے، تو خدا کی قسم کبھی تم گناہوں کے قریب نہ جاتے. کسی سے جب ہم معاہدہ کرتے ہیں، اگریمنٹ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، جب ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس کے اندر جو 1 ملین ڈالر کا فائدہ ہونے والا ہے، پھر آپ اس تجارت سے، بزنس سے کوئی چیز روک پاتی ہے؟ فلاں صاحب آ جائے، میری معاف کیجیے گا، ہمیں جانا ہے، معاف ہوں، یہ جو ہے سائن کرنا ہے. کتنے ہی قریبی سے قریبی دوست آپ کے آ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، کتنا ہی دباؤ آپ کے اوپر ہے، مگر آپ وہاں جانے سے نہیں رکیں گے، کیونکہ آپ کو فائدے کا یقین ہے. کامیاب ہوں گے کون لوگ؟ کامیاب ہوں گے، پیکج کا پہلا حصہ وہ جو ایمان لائے. ایمان کمپلیٹ ہو گیا، اس کے بعد مرحلہ آتا ہے وہ عامل الصالحات. کافی نہیں ہوئی ایمان، ایمان کافی نہیں ہے کہ ہم ہو گئے مومن. مومن ہی نہیں سب سے بڑے مومن، سب سے بڑے نہیں، ہم ہی ہیں مومن. اپنے علاوہ مومن مانتے کسے ہیں؟ ہم ہی ہیں مومن، اور مومن ہو گئے بس کافی، نجات کا پروانہ مل گیا ہمیں. یہ اللہ کہتا ہے جو پیکج کا پہلا حصہ تھا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پیکج کا دوسرا حصہ ہے ایمان کے بعد عمل صالح. ایمان تو تھا تمہیں حرکت میں لانے کے لیے، ایمان محرک ہے، عمل الصالحات. ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی، پہلے ایمان پھر عمل. یعنی نہ تنہا ایمان کافی ہے نہ تنہا عمل کافی ہے. آپ نے سارا اچھا کام کر لیا، بیکار ہے، رائے گا گیا. عمل صالح اس وقت مفید ہوگا، اس وقت قیمتی بنے گا عمل صالح، جب اس کی بنیاد صحیح ایمان پر ہو. کیونکہ دیکھیے، مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عمل تو ضروری ہوتا ہے. فرض کیجیے ہمیں انڈیا جانا ہے، بمبئی جانا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے تو نہیں پہنچ جائیں گے، چلنا تو پڑے گا ہمیں. چلیں گے تب پہنچیں گے، پیدل جائیں گے تو شاید تیر کر کے اگر چلے گا سمندر طاقت 1-10 سال کے بعد پہنچ جائیں گے،
شپ سے چلے گئے مہینے دو مہینے کے بعد پہنچیں گے، ہوائی جہاز سے گئے، بہرحال جس وسیلے سے بھی چلنا ضروری ہے، حرکت ضروری ہے، اقدام اور عمل کے بغیر پہنچ نہیں سکتے، یہی ہے نا. لیکن کیا صرف اقدام کر دینا کافی ہے؟ اقدام کے ساتھ ساتھ صحیح سمت میں قدم اٹھانا ضروری ہے. چلے تو ہم دور تو رہے ہیں، ہمیں جانا تھا یہ جو ہے، ہمیں جانا تھا شرق کی طرف، بھاگنے لگے جو ہے غرب کی طرف، اس کے بجائے جو ہے دوڑتے رہے ویسٹ کی طرف. جتنا دوڑیں گے اتنا مقصد سے دور ہو جائیں گے. ایک مہینے کے بعد ہم نے کہا بھائی ہمارا مقصد کب آئے گا؟ آپ کا مقصد کبھی تک نہیں آیا. کیوں؟ ہم دوڑ تو رہے ہیں، ہم تو کوشش تو کر رہے ہیں نا. یہی نہ کہا جاتا ہے کہ من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے مقصد تک. کا کوشش تو کر رہے ہیں مگر جہد غلط ہے، سمت غلط ہے. اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک عمل بجا لاؤ ایمان کے ساتھ. ایمان جہد فراہم کرتا ہے ہمارے لیے، ایمان سمت کو معین کرتا ہے. عمل کے لیے صحیح جہد اور صحیح سمت معین ہوتی ہے ایمان کے ذریعے سے. لہذا ایمان کے بغیر عمل صالح اگر ہے تو اس عمل صالح کی کوئی قیمت نہیں ہے. کیوں؟ جس طرح سے جو ہے مشرق میں اپنا مقصد رکھنے والا انسان اگر جو ہے مغرب کی طرف جتنا دوڑے گا، دوڑ رہا ہے، تب یہ کون سا انصاف ہے؟ بیچارہ اتنا دوڑا اس کے بعد بھی جو ہے اپنی منزل سے قریب نہ ہوا. کل انصاف یہ ہے کہ آپ غلط سمت میں گئے تھے. ایمان کا کام کیا ہے؟ صحیح سمت فراہم کرنا، صحیح جہت فراہم کرتا ہے ایمان. اللہ الذین آمنوا کے بعد اب پیکج کا تیسرا حصہ. آپ مومن بن گئے، آپ نے عمل صالح انجام دے لیا، لیکن آپ انسان ہیں، جانور نہیں ہیں. آپ انسان ہیں اور ہر ایک کی کامیابی، ہر ایک کا فائدہ، ہر ایک کا نفع نقصان اس کے اپنے اعتبار سے ہوتا ہے. جب آپ انسان ہیں تو آپ کو انسان کی طرف یہ جو ہے بسر کرنا ہے. کامیابی اس وقت ملے گی جب آپ کو صرف اپنی فکر نہ ہو، خود پرست بننے کے بجائے انسان دوست بنو. اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کامیابی انہیں ملے گی، فائدے میں وہ رہیں گے، گھاٹے سے وہ بچیں گے جو ایمان بھی لائے، عمل صالح بھی بجا لائے اور اپنی ذات تک محدود نہ رہ جائے بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں کی بھی فکر میں رہے. ہم تو مومن ہو گئے، ہم تو ہمارے سارے بجا لا رہے، ہم ظلم نہیں کرتے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم غیبت نہیں کرتے، ہم کسی پہ تہمت نہیں لگاتے، ہم کسی کا مال نہیں ہڑپتے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم سچ بولتے ہیں، ہم جہاد کرتے ہیں، مگر یہ کافی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ انہیں صفات سے آراستہ کرنے کے لیے اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی کوشش کرو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرو. اگر یہ چاہے کہ صرف ہم اچھے بنے رہے، ہم گناہ نہیں کرتے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی کھوٹ نہیں ہے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہماری زندگی فائدے کی زندگی ہے، ہماری زندگی گھاٹے کی زندگی ہے، دوسروں سے ہمیں کیا مطلب؟ دوسروں کے مسائل میں ہم کون ہوتے ہیں تنگ لانے والے؟ ہمیں کیا مطلب کہ عراق میں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، ہم سے کیا مطلب؟ ہم نے تو کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، ہم نے کسی کی زمین کو ہڑپ نہیں کیا، اور اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا تو ہم کیا کریں اس سے؟ قرآن نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ اگر صرف آپ اپنے خول میں رہے، اپنی ذات تک محدود رہے، کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتے. کامیابی کے لیے ضروری ہے تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وصیت حق اور وصیت صبر. یہی وہ چیز تھی جو امام حسین کو مدینے سے کربلا لائی. ورنہ امام کے نہ ایمان میں کمی ہے، نہ عمل صالح میں کمی ہے، ہے کوئی کمی؟ ایمان کی آخری منزل اسی علی کے تو بیٹے ہیں نا حسین، جو کہتا ہے ایمان کے بارے میں لو کش فلغتا لمزدت تو یقینا. اگر یہ سارے پردے ہٹا دیے جائیں پھر بھی میرے یقین میں اضافہ نہ ہوگا. یہ صرف حسین کی آواز نہیں ہے، یہ صرف علی کی آواز نہیں، پورے علی کے گھرانے کی آواز ہے. ایمان کی معراج، ایمان کی آخری منزل اور عمل. کون ایسا حسن عمل ہے جو اس خاندان نے نہ کیا ہو؟ پھر کیوں نکل پڑے گھر سے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. ہمارا عمل اچھا ہے، ہم عمل صالح کر رہے، مگر میرے نانا کی امت گمراہ ہو گئی ہے، اس کا عمل فاسد ہو گیا ہے. میں نکل رہا ہوں نانا کے امت کی, نانا کی امت کے عمل کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں, انہیں وصیت اور نصیحت کرنے نکل رہا ہوں کہ تم کس راستے پہ جا رہے ہو. تواصو بالحق و تواصو بالصبر پہ عمل کرنے جا رہا ہوں. اور یہ صرف حسین تک محدود نہیں ہے, جتنے بھی حسین کے ساتھ کے سب نے اپنی جگہ پر اپنا اپنا کردار نبھایا. حسین نے اپنا کردار نبھایا, علی اصغر نے اپنا کردار نبھایا, علی اکبر و قاسم نے اپنا کردار نبھایا, مردوں نے اپنا کردار, عورتوں نے اپنا کردار. جناب زینب کو کیوں لے گئے تھے امام حسین؟ تواصو بالحق و تواصو بالصبر کی تفسیر ہیں, عملی تفسیر ہیں. زینب, زینب کے خطبے کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد خطبہ, تو پھر کیا کہوں, ایک جملہ ہے. پر پھر عرض کروں گا, ہمارے خطبے لمبے لمبے ہوتے ہیں, ان کے خطبے بڑے مختصر ہوتے ہیں, چاہے وہ کربلا میں ہو یا کوفہ میں ہو یا شام میں ہو. ان تمام خطبوں پر اگر نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ تواصو بالحق و تواصو بالصبر کی شان کیا ہے. پہلی مجلس امام حسین کی کربلا میں ہوئی ہے, اور اس کی پہلی ذاکرہ ہیں جناب زینب کبریٰ. عظمت جناب زینب کو سلام ہو ہمارا. جناب زینب کا کردار اعجاز آمیز کردار ہے, معجزانہ کردار کی مالک ہے جناب زینب. عجیب ہے, جناب زینب کو دیکھیں امام حسین کی شہادت سے پہلے اور امام حسین کی شہادت کے بعد کتنا فرق نظر آتا ہے زینب میں. امام حسین کی شہادت سے پہلے جناب زینب نسوانی عاطفے محبت شفقت کا ایک پیچر نظر آتی ہے جناب زینب. بار بار بے ہوش ہو جاتی ہیں روتے روتے, ہے نا؟ شب عاشور کتنی دفعہ جناب زینب بے ہوش ہوئی ہیں, روزے عاشورہ کتنی دفعہ جناب زینب بے ہوش ہوئی ہیں, لیکن شہادت امام حسین کے بعد یہ زینب بالکل بدلی نظر آتی ہے. اب وہ زینب نہیں ہے, اب زینب قائدانہ کردار ادا کر رہی ہے, قائدانہ کردار جناب زینب ادا کر رہی ہیں. عزیزوں, جیسے ہی آواز بلند ہوتی ہے, الا قتل الحسین بے کربلا, الا ذبح الحسین بے کربلا, ادھر حسین کا سر موقع نیزہ پہ بلند ہوتا ہے. نفسیاتی طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جناب زینب بیویوں کے درمیان بیٹھ کر کے حسین کا غم بناتی, ایک دوسرے سے گلے مل مل کر کے روتی, کبھی رباب کے گلے ملتی, کبھی ام کلثوم سے گلے ملتی, کبھی ام فروا کے گلے لگ کے روتی. لیکن جناب زینب نے یہ نہیں کیا, خیمے سے نکلی, آئی حسین کے ذر کے بے گور دفن پڑے ہوئے لاشے کے پاس آئی جناب زینب. آنے کے بعد دفعہ حسین کے جنازے کو اٹھا کے کہتی ہیں, اللہم تقبل منا ھذا القربان, ہمارے اس قربانی کو قبول کر لے. اس کے بعد مدینے کا رخ کر کے کہتی ہے, السلام علیک یا رسول اللہ, صلی علیک ملائکۃ السماء, وھذا حصیرک مرمل بالدماء, مقطوع الاعضاء مصلوب العمامۃ بالرداء. یہ اللہ کے رسول آپ پہ سلام. یہ اللہ کے رسول جناب زینب کے کون ہیں؟ کوئی رشتہ ہے جناب زینب کا ہی نہیں اسے؟ جناب زینب کے چہیتے نانا ہیں. عزیزو, انسانی نفسیات کیا ہے؟ جب کوئی انسان کسی جو ہے یہ جو ہے مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے, اگر اس کا کوئی رشتہ دار کسی منصب پر ہے, کسی عہدے پر ہے, کسی لڑکے کا باپ کسی عہدے پر ہے, کسی کا دادا کسی عہدے پر ہے, کسی کا نانا ہو کسی عہدے پر ہے, اور وہ سامنے آ جائے, نظر آ جائے, جب اسے پکارے گا تو کس طرح سے پکارے گا؟ عہدے کا نام لے کر کے پکارے گا یا یہ جو ہے رشتے کا نام لے گا؟ بابا کہہ کے پکارے گا یا جو ہے رشتے کا نام لے گا؟ نانا کہہ کے خطاب کرے گا یا جو ہے وہ عہدے کا نام لے کے خطاب کرے گا؟ نفسیات, انسان کی نفسیات یہ ہے کہ مصیبت کے موقع میں خاص طور انسان عہدے کو نہیں پکارتا ہے, رشتے کو پکارتا ہے. عزیزو, زینب پر جو ہے مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے, مگر زینب جب خطاب کرتی ہے تو نانا نے السلام علیکم یا جدہ نہیں کہا جناب زینب نے. اگر جناب زینب جذبات میں مغلوب ہو کر کے بول رہی ہوتی تو کہتی السلام علیکم یا جدہ, اے نانا آپ کا سلام، لیکن زینب جذبات میں مغلوب ہو کر کے مجلس حسین نہیں کر رہی ہے، بلکہ جناب زینب حقائق پر سے پردہ اٹھانا چاہتی ہے، خطاب کرتی ہے اے اللہ کے رسول آپ کا سلام، کیونکہ یزید شام میں بیٹھا ہوا رسالت کا مذاق اڑا رہا ہے تھا کہ لا خبر جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، نہ کوئی پیغام حق آیا تھا، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی کتاب ہے۔ بنی ہاشم نے حکومت کا کھلواڑ کیا تھا، جناب زینب اس موقع پر رسالت محمدی کا دفاع کرنا چاہتی ہے۔ اگر صرف یہ حکومت کا کھلواڑ ہوتا تو اب اس وقت جبکہ ہمارا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، سب کچھ لٹ چکا ہے، اس وقت ہمیں رسالت کا خیال نہ آتا، لیکن جناب زینب السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر کے آ حضرت کی رسالت کی حقانیت کی گواہی دیتی ہے۔ ہم نے حکومت کے لیے یہ باتیں نہیں کہی تھی، بلکہ حق تھا اس لیے ہم نے کہا تھا، ورنہ ایسی مصیبت کے موقع پر جملہ زبان پہ نہ آتا۔ اس کے بعد جناب زینب کہتی ہے صلی اللہ علیک ملائکۃ السماء، اے اللہ کے رسول آپ پر جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی نماز فرشتوں نے پڑھی تھی۔ اس کے بعد فرماتی ہاذا حسینک، ہاذا حسینک، یہ آپ کا حسین، کون کس کا حسین؟ نانا کا نواسا حسین۔ اگر وہاں کہا ہوتا السلام علیکم یا جدات، یہاں مانا کیا ہوتا؟ نانا آپ کا نواسا، نہیں السلام علیکم یا رسول اللہ ہاذا حسینک، رسول اللہ آپ کا حسین۔ یہ حسین کون ہے؟ رسالت کا جز ہے حسین، نانا کا نواسا نہیں، رسالت کا حسین، جسے آج فوج اشقیا خارجی کہہ کے پکار رہی ہے۔ اسے خارجی کہا جا رہا ہے، یعوذ باللہ، خارجی، یہ خارجی نہیں ہے، رسالت سے جڑا ہوا حسین ہے۔ یہاں تک بیان کرنے کے بعد اب اس حسین کے جو ہے مصائب جناب زینب بیان کرتی ہے، اے نانا، اے اللہ کے رسول، آپ پر تو فرشتوں نے نماز پڑھی تھی، لیکن جو آپ کا حسین ہے، رسالت کا حسین، اس کا عالم کیا ہے؟ ہاذا حسین کا مرمل بالدماء، لیکن یہ آپ کا حسین، ارے اپنے خون میں غرق ہے، مسلوب مقتوع الاعضاء، ارے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر جا رہے ہیں، مسلوب الحمامت والرداء، اے اللہ کے رسول آپ پر تو فرشتوں نے نماز پڑھی تھی، لیکن یہ آپ کا حسین، ارے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گئے، اپنے خون میں کرتا ہے، ارے شہید ہونے کے بعد اسے نہ غسل دیا گیا نہ کفن، کفن دینا تو دور کی بات ہے، ارے بدن کے کپڑے بھی اتار لیے گئے، مسلوب الحمامت والرداء۔ اس کے بعد جناب زینب کہتی نہیں نانا، آپ کے حسین کو غسل بھی ملا ہے، آپ کے حسین کو کفن بھی ملا ہے، لیکن اس کا غسل بھی انوکھا ہے، اس کا کفن بھی انوکھا ہے، غسلہ والدم الجار من ورید، حسین کو غسل ملا ہے مگر پانی سے نہیں، بلکہ رگے گردن سے جاری ہونے والے خون نے حسین کو غسل دیا ہے، وکفنہ الرمل الساقی علیہ، ارے حسین کو کفن تو ملا ہے مگر کپڑے کا کفن نہیں ملا حسین کو، صحرائے کربلا کے ریتوں نے بلند ہو کر حسین کو کفن پہنایا۔ اجرکم اللہ، یہ جناب زینب کا پہلا خطبہ ہے، جناب زینب کی پہلی مجلس ہے جو کربلا میں دوستوں کے سامنے نہیں پڑھی ہے زینب نے، بلکہ جناب زینب نے دشمنوں کے سامنے یہ مجلس پڑھی ہے۔ اس کے بعد پیغام حسینی کو عیاں کرنے میں کتنا بڑا کردار ہے جناب زینب کا۔ عزیزو، اگر زینب کربلا نہ آتی، اگر زینب اسیر ہو کر کے کوفہ و شام نہ جاتی، اگر زینب نے اپنی چادر کی قربانی نہ دی ہوتی، آج کسی کو پتا بھی نہ چلتا کہ کربلا میں کون مارا گیا، کس لیے مارا گیا۔ اس لیے کہ بنی امیہ نے اپنے جو ہے پروپیگنڈے کے زور پر ایسے حالات فراہم کر رکھے تھے، دور دراز شہروں کی تو بات چھوڑیے، کوفہ جو ملحق ہے کربلا سے، آج جو حضرات زیارت کرائے جانتے ہیں کہ 70 کلو میٹر سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہے، کوفہ لا علم ہے، کوفہ بے خبر ہے کہ کربلا میں کیا ہوا اور کون مارا گیا، جبکہ عمر صاحب کی فوج کی بھاری تعداد، بڑی تعداد کوفے سے تھی، لیکن لوگوں سے چھپایا گیا تھا، ان کو پتا تھا کہ بہت گھناؤنا جرم ہے، اور جو فرزند زہرا کا سر قلم کر کے آئے تھے، اگر یہ جناب زینب اور وہ سرا نہ آتے کوفے میں،
ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ یہ بتاتے کہ ہم ہی وہ ہیں جس نے فرزند زہرا کا سر قلم کیا ہے.
کفر کو خبر نہیں ہے کہ کربلا میں کون مارا گیا. ایک روایت
صرف آپ کی خدمت میں پیش کرنا, اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوفہ کتنی بے خبری میں تھا. راوی کہتا ہے کہ میں حج کر کے پلٹ رہا تھا, 12 محرم کو میں کوفہ پہنچا ہوں. میں نے دیکھا کہ کوفے کے حالات بدلے ہیں, دکانیں بند ہیں, لوگ لباس فاشرہ پہنے ہوئے, جشن کی تیاری ہے. میں کوفے والوں کے حالات سے واقف تھا, مجھے معلوم تھا کہ 12 محرم کو عید کا دن نہیں ہے, کوئی جشن کا دن نہیں ہے, مگر یہ جشن کی تیاری کاہے کی ہے. میں نے کسی سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے, یہ آج خوشی کے آثار کیوں ہیں, یہ جشن کی تیاریاں کیوں ہیں, آج تو تمہارا عید کا دن نہیں ہے. کیا تم کوفے کے رہنے والے نہیں ہو, کیا تم پردیسی ہو؟ کہا ہاں میں دوسرے شہر کا رہنے والا ہوں, میں پردیسی ہوں. کہا تمہیں پتا ہے الحیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ خاتم بدہن, ایک خارجی نے امیر المومنین یزید کے خلاف بغاوت کی تھی, وہ مارا گیا ہے, اس کے خاندان والے قید کر کے لائے جا رہے ہیں, ہم اسی کی خوشی منا رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں کون ہیں یہ لوگ, کہاں کے رہنے والے ہیں. جب ہمارے شہر والے پوچھیں گے تو انہیں کیا بتائیں گے. کہتا ہے میں کھڑا ہو گیا, تھوڑی دیر کے بعد قافلے کے داخل ہونے کی خبر ملی. میں نے کیا دیکھا, آگے آگے کچھ نیزے ہیں, ان نیزوں کے اوپر کچھ سر بلند ہیں, اتنے نورانی چہرے تھے. میں حیرت زدہ ہوں کہ کیسے خارجی ہیں, یہ کیسے دشمن آلِ اسلام ہیں جن کے چہرے اتنے نورانی. اس کے بعد کچھ اور داخل ہوتے ہیں, اونٹ کے اوپر کچھ بیویاں بیٹھی ہیں, بیویوں کی آغوش میں کچھ بچے ہیں, بچے اتنے بھوکے ہیں کہ چہرے زرد ہو گئے ہیں, اتنے پیاسے ہیں کہ ہونٹوں پر پپڑیاں جم گئی ہیں. ارے یہ منظر کوفے کی عورتوں سے دیکھا نہ گیا, برداشت نہ کر سکی, گئی اپنے گھر میں, گئی ستے کا خورما لائی, لا کے بچوں میں بانٹنا چاہا کہ اسیروں میں سے ایک بیوی آگے بڑھی, کہنے لگی اے کوفے والیوں, ارے ان صدقہ حرام, ہم پہ صدقہ حرام ہے. کوفے کی عورتیں حیرت زدہ رہ گئی, بی ہم نے بڑے اسیر دیکھے ہیں مگر تم جیسے شریف اسیر نہ دیکھے. ارے وہ کئی عالم ہے کہ بچوں کے چہرے درد ہو گئے, پیاس کا عالم یہ ہے کہ ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہیں, اور شرافت کے یہ عالم کہ ہم صدقہ نہ کھائیں گے. من ائیے سارا تم لوگ, ارے تم لوگ کہاں کی رہنے والی ہو, تم لوگ کون ہو؟ ایک دفعہ بیوی نے سر پیٹ کے کہا نانو ملو سارا ارے محمد, ارے ہمارا تعلق ارے محمد سے, ہم رسول کی نوازیاں ہیں, علی کی بیٹیاں. کوفے کی عورتیں سر پیٹنے لگی, واہ محمد والیا حسین لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب منقلبون. بارے لہٰ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بارے لہٰ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم ایمان, عمل صالح اور وصیت حق کو سب کی منزل پر کامیاب و کامراہ رہ سکیں. پالنے والے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت دن بدن اضافہ فرما. معبود ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل بیت کے نقش قدم پہ چل سکیں. بارے لہٰ صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. بارے لہٰ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار کے جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ.